بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. محترم المقام مولانا مفتی آصف صاحب قدسی رب العالمین تقریر اور مقرر دونوں کے لیے جو ضروری ہدایات تھی وہ آپ کو سنانی. اب ان دونوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی تقریر بھی کامیاب ہوگی اور آپ بھی انشاءاللہ کامیاب مخبر بن جاؤ گے. اب تو جو انہوں نے کہا ہے وہ کرنا ہے. کتنی اچھی اچھی باتیں سنائی مولانا نے. شروع کے درجوں کے اندر تقریر رٹنی پڑتی ہے. جن کی اس سال پہلی مرتبہ باری آ رہی ہے یا دوسرا تیسرا سال ہے تقریر کا, انہیں جو تقریر رٹنی ہی رٹنی, اور ایسی تقاریر رٹی ہے کہ جو معتبر اور مستند ہو. تقریر کے عنوان پر بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی ہیں. تو رٹنے سے پہلے اپنے اساتذہ کو دکھا دیا کرو کہ یہ تقریر ہے, میں اس کو رٹوں کہ نہ رٹوں. اس لیے کہ بہت ساری تقریریں اس میں ایسی ہوتی ہے کہ محض جذبات کو بھڑکانے والی بات ہوتی ہے, اور اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم جذبات کو بھڑکانے والی تقریروں سے کام شروع کریں. اس لیے شروع کے زمانے میں تو خوب تقریریں رٹی, اپنے اساتذہ سے مضامین لیجیے کہ مجھے کوئی تیار تقریر دیجیے میں رٹ سکوں اس کو. ہمارے اساتذہ کرام بڑی شفقت سے محبت سے اس لائن سے آپ ہماری صحیح رہنمائی کریں گے. شروع میں تقریر جب رٹنا چالو کیا تو ایک مرتبہ یہی ایک قربانی کا موضوع تھا. عربی صوم کا سال تھا تو میں نے ہمارے حضرت مشفق و مرشید حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم کے یہاں اثر بات جاتے تھے. میں نے کہا حضرت یہ قربانی کا یہ موضوع ہے, اس موضوع پر کوئی تقریر کہیں ہو جائے. کوئی ایک رسالہ نکال کے دیا جس میں مولانا زکریا قدوسی جو مدرسہ بازار علوم میں ایک مدرس تھے اس زمانے میں, ان کی تقریر نکال کے دی کہ اس کو رٹ جائے. اور پوری رٹ جائے اور سیرت ابراہیم کے جلسے میں وہ پیش کر رہے ہیں. اب ساتھی لوگ کہتے ہیں تو اپنے کو مزہ بہت آتا ہے کہ وہ بہت اچھی تقریر کی کہاں سے آئی. تو اس طرح شروع کے اندر جو تقریر خوب رٹی ہے, اور جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ اس کی وجہ سے اردو الفاظ کا ایک بڑا ذخیرہ ہمارے ذہن میں جمع ہو جائے گا. علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات مدراس ہیں. میر وائز مولانا محمد فاروق صاحب کی اسلام کا آفاقی پیغام تقریر کا مجموعہ ہے. ان دو کتابوں میں آپ کو بہترین تعبیرات کے ساتھ تقریریں ملے گی جس کو رٹنے سے اردو کے عمدہ فصیح و بلیغ الفاظ, اردو کی تعبیرات, تسلسل اور بہترین مواد آپ کے ذہن کے اندر جمع ہو جائے گا. تو شروع سے لے کر کم از کم عربی سوم چاروں تک کے طلبا کو تو میں یہی درخواست کروں گا کہ یہ خطبات مدراس ہے یا اسلام کا آفاقی پیغام ہے, اس طرح کی تقریر کی کتابوں سے آپ تقاریر کو خوب اچھی طرح رٹ لیجئے. پھر جو آگے بڑھنے والے حضرات ہیں تو مفتی صاحب نے اس کا ایک طریقہ بتلایا کہ نکات اور پوائنٹ نوٹ کر کے لائیے اور اس کو سامنے رکھ کر کے آپ تقریر کیجیے. یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. غرض یہ کہ جیسے جیسے آپ کا درجہ آگے بڑھے گا چاروں کے بعد, اب آپ کی تقریر کے اندر محض رٹنا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ایسے طلبا کو بھی میں جانتا ہوں کہ زمانے طالب علمی کے اندر مسابقے میں پورے گجرات میں ان کا اول نمبر آیا تقریر کے مسابقے میں, اور دور حدیث شریف کے بعد آج تک ان کی ایک تقریر ہمیں نہیں سنی, ایک بھی نہیں سنی. یعنی بس وہ رٹنے تک وہ محدود رہی, پھر رٹنا ختم ہو گیا. تو آج ان کو جمعہ سے پہلے بھی کہیں کہتے بھائی 10-15 منٹ تقریر کر لو, تو ان سے تقریر نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ وہ صرف رٹنے پر اکتفا کیا ہے. تو اوپر کے درجات میں جانے کے بعد ہماری تقریروں میں ایسا ہونا چاہیے کہ یا تو پوائنٹ لکھ کر اس کو سامنے رکھ کر کے آپ تقریر کیجیے, یا یہ کہ درسیات کو خطابات بنا دیجیے کہ سبق کے اندر مثلا ترجمان جلالین شریف, تو ایک آیت جو سبق کے اندر آئی اسی آیت کو آپ لیجیے اور اس آیت کے متعلق معرف القرآن ہے, علامہ شبیر احمد صاحب کا حاشیہ ہے, یہ چند چیزیں دیکھ کر کے اس آیت کا مضمون اور مفہوم آپ انجمن میں بیان کیجیے. تو اس سے آپ کو درس قرآن کا طریقہ بھی ابھی سے سیکھنے کو ملے گا کہ کیسے درس قرآن دیں, اور سبق کے اندر بھی استعداد ہو جائے گا. یہی حال ہے ریاض الصالحین کا کہ ریاض الصالحین میں سے ایک ایک حدیث منتخب کر لیجئے کہ وہ حدیث لے کر کے آپ کھڑے ہو کر اس کی تشریح بیان کر لیجئے, جو سبق میں آئی جو شروعات میں ہے اس کو آپ دیکھ کر کے بیان کر دیجئے. تو اس سے پھر وہ تقریر آپ سیکھیں گے جس کی امت کے اندر اس وقت پر ضرورت ہے. یعنی رٹنے کا مرحلہ ایک مقام پر جا کے رک جانا چاہیے, پھر آپ سمجھ کر کے سمجھا سکیں اس انداز کے اندر تقریر اور خطابت کو آپ سیکھیں. اور بہت ضروری ہوگا کہ کم از کم ہر سال آپ 50-50 اشعار یاد کرنے کا معمول بنائیں, کم از کم یہ بہت ضروری ہے. عربی اردو دونوں میں 25 اردو کے یاد کر لیجئے, 25 عربی کے یاد کر لیجئے. کسی بھی زبان کے اندر مہارت کے لیے اس زبان کا منظوم کلام ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے, اور اشعار سے آپ کی تقریر کی تاثیر بھی بڑھے گی. اشعار یاد کیجیے, اور اشعار یاد کرنے کے اندر بھی علامہ اقبال کے اشعار ہیں, حضرت قاری سید صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کلام ثاقب, اس میں سے اشعار یاد کیجیے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کلام مجذوب, اس میں سے اشعار یاد کیجیے. حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا مجموعہ ہے, اور حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے فیضان محبت عرفان محبت, اس میں سے اشعار یاد کیجیے. میرے مرشد اول اور مشفق حضرت اقدس فقی الامت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا مجموعہ ہے ارمغان اہل دل, یہ اشعار کی کتاب ہے. اس میں سے آپ ہر سال 25 اردو کے 25 عربی زبان اشعاریہ کے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دیوان چھپا ہوا ہے اس میں کتنے اچھے اچھے عربی اشعار ہیں, نصیحت بھرے ہوئے. تو اس طرح کے کچھ عربی اشعار بھی ہمیں یاد ہو جائے. تو عربی اشعار یاد ہونے سے ہماری عربی تقریر بھی اچھی ہوگی, اور اردو اشعار یاد کرنے سے ہماری اردو تقریر بھی اچھی ہوگی, اور ہماری تقریر جاندار ہوگی اور مؤثر ہوگی. ایک بہت بڑے مقرر تھے, اس وقت جو مقرروں کی جو پینل چل رہی ہے اس میں اکثر حضرات ان کی نقل کرتے ہیں. ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ان کے اسفار ہوتے تھے, دورے ہوتے تھے. حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب بڑے زبردست مقرر تھے, عالمی پیمانے کے مقرر تھے, اور ان کی تقریر کا ایک خاص انداز تھا, خطابت تھا. تو ڈابیل بھی تشریف لاتے تھے. تو ایک روز عصر مغرب سے پہلے پہلے مہمان خانے سے مسجد جاتے ہوئے میں نے راستے میں عرض کیا مولانا عبد المجید صاحب سے کہ حضرت تقریر کا فن مجھے سکھائیے, کیسے تقریر کریں. تو مولانا نے مسجد تک جاتے جاتے بہت آسان انداز میں بات سمجھائی. مجھے فرمانے لگے کہ قرآن کو زیادہ اپنی تقریر کا موضوع بناؤ, قرآن مجید کو زیادہ اپنی تقاریر کا موضوع بناؤ. یعنی قرآن میں جو انبیاء کے واقعات ہیں, قرآن کے اندر جو ہے خواتین کے واقعات ہیں, قرآن کے اندر صلحاء کے واقعات ہیں, قرآن میں قیامت کے تذکرے ہیں, جنت کے تذکرے ہیں, جہنم کے تذکرے ہیں, ان واقعات کو اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد کو یہ زیادہ سے زیادہ امت کے سامنے بیان کرو. مولانا کی یہ نصیحت مجھے بہت کام آئی, بہت کام آئی مولانا کی یہ نصیحت. اور میں نے اس کو آزمایا تو اس کے برکات بھی بہت عجیب ہوتے ہیں. ایک مرتبہ ایک افریقی ملک کے اندر میں نے تقریر کی. تقریر کے بعد کچھ علماء ملے, وہ کہنے لگے کہ آپ کی تقریر کے اندر ایک بات ہے, ایسے ان کی تعبیر اچھی نہیں تھی لیکن میں نقل کرتا ہوں. مجھے کہنے لگے کہ لوگ آ کر کے شمس تبریز کے قصے سناتے ہیں اور آپ نے قرآن کے قصے سنائے. تو کہا قرآن کے قصے کے اندر جو تاثیر ہے وہ تاثیر دوسروں کے واقعات کے اندر کبھی نہیں سننے کو ملے. اور واقعہ اور حقیقت بھی ہے کہ قرآنی واقعات کو آپ بیان کریں گے تو اس سے انشاءاللہ سامعین کے دل کے اوپر بہت اچھا اثر ہوتا ہے. اسی لیے آپ قرآن مجید سے زیادہ تقریر کیجیے. کتنے واقعات ہیں قرآن میں, تقریباً 25 تو انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں, اس میں سے بہت سو کے واقعات ہیں, اور کلیم اللہ تو 28 پاروں کے اندر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قرآن کے 28 پاروں میں ہیں, دو پارے میں موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں. تو اگر ہمیں بھی کلیم بننا ہے تو کلیم اللہ کے واقعات میں بڑا مواد ہم کو ملے گا, دوسرے انبیاء کے واقعات میں ہیں. تو قرآنی واقعات سے تقریر زیادہ سے زیادہ کرو, خصوصاً اوپر کی جماعت کے طلبہ. اس سے تفسیر پر بھی استحضار رہے گا اور اس کے ذریعے سے ہم کو ایک نورانی مواد فراہم ہوگا. اب رہی عربی تقریر, تو عربی تقریر سیکھنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں کچھ اوقات اپنے مقرر کر لو کہ اس وقت کے اندر ساتھی لوگ آپس میں عربی ہی میں بولیں گے. کچھ اوقات طے کر لو, اور اس کے لیے بہترین وقت میں آپ کو بتاؤں, مطبخ میں کھانا کھاتے ہوئے طے کر لو کہ کھانے کے وقت میں صرف عربی میں بات کریں گے. اور ظاہر بات ہے کہ شروع میں عربی میں بات کریں گے تو اس طرح بات کریں گے کہ امام سبوئی کی روح قبر میں تڑپے, لیکن ہم تڑپنے لیں گے ان کو. نہ ہوا سرف کا جنازہ نکالیں گے, بلاغت کا جنازہ نکالیں گے, لیکن تب بولو عربی زبان میں, ما ہذہ الطعام, فلفل کثیر, ما کثیر, لحم قلیل, اس طرح لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عربی زبان کے اوپر قابو آئے گا اور عربی زبان بے تکلف بولنا ہم سیکھیں گے. ہمارے یہاں مولانا علاء الدین صاحب ندوی تھے, پھر دار ندوا چلے گئے, رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے, کچھ سال ڈابیر میں رہے, پھر ندوا سے جب وہ آئے تو ان کو ہم نے پوچھا کہ بھائی عربیت کے لیے بنیادی باتیں, تو انہوں نے ایک بات اور بتلائی تھی کہ روزانہ کچھ وقت سوچنے کا ایسا بناؤ کہ عربی میں سوچو. ہم عام طور پر اپنی مادری زبان میں سوچتے ہیں, کوئی بھی چیز سوچتے ہیں, تو روز 15-20 منٹ ایسی طے کرو کہ عربی زبان میں سوچیں گے جو سوچنا ہو. اور ظاہر بات ہے کہ ہم طلبہ اچھی بات بھی عام طور پر سوچتے ہیں, تو جو بات ہم سوچے تو 15 منٹ سوچنے کا موضوع عربی زبان میں بنا لو, تو اس سے بھی عربی زبان ہماری اچھی ہو جائے گی. اس پر مجھے ایک سچا لطیفہ یاد آیا, حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے یہ کہ میرے والد بزرگوار جس زمانے میں دیوبند میں تھے, یعنی ملک کی تقسیم سے پہلے, تو ایک دن شام کے وقت پر حضرت میاں اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. دیوبند میں میاں خاندان کے مکانات کافی دور ہیں دارالعلوم سے, اور حضرت میاں صاحب ہماری ابو داؤد شریف کی سند میں مدار ہیں, بڑے محدثین میں گزرے ہیں, راندیر میں مدفون ہیں. تو کہا مفتی شفیع صاحب پہنچے تو میاں صاحب نے اس دن کہا, مفتی صاحب آج آپ کے ساتھ ہم دونوں یہ طے کرتے ہیں کہ ہم دونوں آج پوری گفتگو صرف عربی زبان میں کریں گے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ فرمایا, نمشک مجھے نمشک ان کو, دونوں اعلیٰ درجے کے محدث, لیکن بے تکلف عربی بولنے کی نہ مشق میاں صاحب کو نہ مجھے. تو کہا ایسا رہا کہ اثر کے بعد کی گھنٹے سوا گھنٹے کی مجلس بہت مختصر کیف الحال کیف الاحوال میں 10-5 منٹ میں بھی بڑھ گئے. تو کہا کہ وہ تو انہوں نے فائدے میں لکھا ہے کہ لغویات سے کیسے حفاظت ہو, اس کے عنوان میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ لغویات سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی یہ طے کر لے کہ آج عربی میں بات کریں گے تو پھر لغویات سے یقیناً حفاظت ہوگی. تو بہرحال کچھ وقت ہم ایسا طے کر لے, جب کمرے میں وہاں رہتے تھے دارالاقامہ میں تو بہت اچھے اچھے تقریر کرنے والے طلبا تھے, تو ان کے ساتھ ایک مرتبہ یہ طے کیا کہ روزانہ آدھا گھنٹہ ہمارا ایسا ہوگا کہ فصیح اردو میں بات کریں گے, بتکلف ڈھونڈ ڈھونڈ کے اونچے اونچے الفاظ میں بات کرنے کی, یہ طے کر لو آدھا گھنٹہ. تو کچھ دن تک نبھایا لیکن اس کا فائدہ ہوا کہ بتکلف مشکل الفاظ کا استحضار ہو گیا. تو عربی اشعار, اردو اشعار, عربی میں سوچنا, روزانہ کچھ وقت عربی زبان بولنے کا آپ طے کر لیجیے, اس سے انشاءاللہ عربی زبان ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اور فارسی میں آپ نے ایک شعر پڑھا ہے, تا مرد سخن نگفت باشد, تا مرد سخن نگفت باشد, علم و هنرش نهفت باشد, یا عیب و هنرش نهفت باشد. جب تک آدمی تقریر نہ کرے وہاں تک اس کا علم کتنا ہے اور کتنی کمی ہے وہ سب چیزیں چھپی ہوئی رہتی ہے. اس پر ایک لطیفہ سناؤ, مجھے سچا لطیفہ. مولانا بھولا صاحب تشریف لاتے ہیں, پرانے طلبا جانتے ہیں, امریکہ سے آتے ہیں, تو وہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک حاجی موسیٰ بوڈانیا تھے, جامعہ ڈابیر کے افریقہ کمیٹی کے وہ بڑے ٹرسٹی تھے. ہم نے ان کو دیکھا ہے کئی مرتبہ, ان کی تقریر سنی جب وہ ڈاکٹر تشریف لاتے تھے تو گجراتی میں تقریر کرتے تھے. تو ایک مولانا صاحب انڈیا سے شابان میں چھٹی ہونے کے بعد افریقہ کے سفر پر تشریف لے گئے اور قدرتی 15 شابان آ گئے. تو مولانا جی شیروانی اور ٹوپی دیکھ کر کے حاجی موسیٰ بوڈانیا نے ایشا بعد اعلان کر دیا, بھائی انڈیا جی مولانا صاحب اویلا سے نہ بیان کرے. اب وہ مولانا صاحب نے زندگی میں کبھی تقریر نہیں کی, پڑھنے کے زمانے میں بھی کبھی محنت نہیں کی, تو برف کے اندر بھی ان کی پسینے, شیروانی میں پسینے کے قطرے نکلنے لگے، سنت بھیتر جیسے ویسے بری تھی. اب حاجی صاحب نے ان کے فائدے کا ایک جملہ کہا تھا، حاجی صاحب نے اعلان میں، حاجی صاحب نے ان کی پرسنالٹی دیکھ کر یہ سمجھا کہ مولانا بہت لمبا بیان کرے، تو حاجی صاحب نے لمبے بیان سے روکنے کے لیے یوں جملہ کہہ دیا تھا، بھائیو بیان مختصر تھا بتا بہت ہوگا، یعنی بیان مختصر ہوگا آپ سب بیٹھ گئے. تو مولانا کو وہ جملہ مل گیا کہ ماشاءاللہ آج 15 شعبان ہے اور 15 شعبان کے فضائل روایات میں بہت آئے ہیں، اور آج رات تو اعمال کی رات ہے، اور حجی صاحب نے فرمایا ہے کہ مختصر بیان، اس لیے میں آپ کو اعمال کا موقع دیتا ہوں. واقعی تو کہیں ہمارا ایسا نہ ہو کہ اعمال کا موقع ہی دیتے رہتے، یہ نہ ہو ہمارا. اسی لیے آپ تقریر کی کچھ محنت کر لیں. اور مولانا نے ایک بات فرمائی، آپ نے دھیان دی کہ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مدرسے کے اندر آ گئے، مولانا ولی اللہ صاحب آشودی تھے ڈابل میں، انہوں نے فارسی کئی سال پڑھائے، تو وہ ایسے طلبہ کا نام انہوں نے اللہ والا رکھا تھا. جو بھی طلبہ ایسے رہتے تھے جماعت میں ان کا نام ہی ہوتا تھا اللہ والا. اب اس میں سے بعض آج بھی ایسے ہیں کہ 40 سال بعد بھی وہ کبھی ملتے ہیں تو میں ان کو آپس میں ساتھی لوگ ایک دوسرے کو اللہ والا خیریت سے، یعنی ان کا نام معروف ہے ہی نہیں، لوگ اللہ والے سے ہی پہچان. تو جو طلبہ ماشاءاللہ محنتی ہے، کتابوں میں محنت کرتے ہیں، ان کے علاوہ جو طلبہ ایسے ہیں کہ جو کتاب وغیرہ میں اتنے مستعد نہیں ہیں، وہ کم سے کم اچھے مقرر تو بن جائے، اچھی تقریر تو سیکھ لے رہے، اچھی قراءت تو سیکھ لے رہے، اچھی نعت نظم پڑھنا تو سیکھ لے رہے. مدرسے میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کرو، اچھا پڑھو یا اچھی تقریر سیکھ لو، اچھی قراءت سیکھ لو، اچھی نعت نظم پڑھنا سیکھ لو، اور خود اچھے بن جاؤ، کچھ تو کرو یار. یہ کر بالکل بالکل قلم بن کے مر جاؤ. تو بہرحال یہ تقریر بہت اچھی چیز ہے، اور ایک چیز نیت یہ رکھو کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کے دین کی اشاعت کریں گے، یہ نیت رکھو. تو اس پر محنت کرنے پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے، ابھی سے یہ نیت کر لو. ہم تقریر میں اس لیے محنت کرتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کی ہم اشاعت کر سکیں، اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ وہ ہیں جو خطبات نبوی ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے تقریر فرمائی، اس کے ذریعے امت کو علم ملا اور امت کو رہنمائی ہوئی. تو ہماری نیت یہ ہے کہ ہم تقریر اس لیے سیکھے تاکہ اللہ کے دین کی ہم اشاعت کر سکے، تبلیغ دین کر سکے، اللہ کا دین پہنچا سکے. اس نیت سے جو ہے آپ تقریر سیکھیں. اور دیکھیے کامیاب مقرر کب کہلائے گا؟ کوئی آپ کو 5 منٹ بھی اگر دے دے تو 5 منٹ میں بھی آپ جامع تقریر کر دو، یہ آپ کامیاب مقرر ہو. اور 1 گھنٹہ دو تو بھی آپ کی تقریر جانے ہو. دونوں چیز پر آپ کو قدرت ہونی چاہیے. اب بعض لوگ تقریر میں افراد تفرید میں مبتلا ہے، بعض لوگ تقریر میں ایسے ہوتے ہیں کہ شروع کی تمہید ہی ان کی اتنی لمبی چوڑی ہوتی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی جمعہ سے پہلے 15 منٹ تقریر کرنی ہے، تو تمہید میں 15 منٹ نکل جاتی ہے، تو امت کو تو کچھ پیغام ملا ہی. آپ کو 5 منٹ ملے تو بھی جامع تقریر ہو، اور 1 گھنٹہ نصیب ہو تو بھی جامع تقریر ہو. دونوں چیز کے اوپر آپ مشق کیجیے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی تقریر بڑی کامیاب رہے گی، اور بہت عمدہ آپ کی تقریر رہے گی، لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، اور لوگوں کو بہت کچھ دین آپ کے ذریعے سے سیکھنے کو ملے گا. ایک دوسری چیز ہے جس کی طرف نظر تو نہیں جانی چاہیے، لیکن چونکہ دنیا کا مزاج ہے، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، کہ نقد پر بھی لوگوں کی نظر ہوتی ہے. تو تقریر کا ایک فائدہ یہ ہے جو آپ فقیر میں دیکھ رہے ہو کہ ایک ملک دوسرے ملک گھومنے میں ملے گا، اچھے مقرر بنو گے تو لوگ دعوت دیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر، تیسرے شہر، ملک ملک گھومنے کو بھی ملے گا. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے، دنیا دیکھی تقریروں کی برکت سے. फिर करना नहीं आता तो कौन बुलाता है। तो इस तरीके से ये भी एक फायदा है इसका, गर्जे उसके ऊपर नजर न रहे। असल चीज है कि अल्लाह के दीन की इशात हमारे जरिए हो जाए, दीन की तबलीग हो जाए, अल्लाह का दीन अल्लाह के बंदों को पहुंच जाए, ये असल नियत हो। इस नियत से तकरीर के ऊपर खूब मेहनत करो तो इंशाअल्लाह अजीज अच्छी तकरीर करना हम सीख जाएंगे। तकरीर का एक फायदा यह है कि दरसियात के ऊपर भी कुछ उबूर हासिल हो जाए, यानी बोलना सीखेंगे तो फिर बोलना खड़े होकर या कुर्सी पर या तख्त पर या गद्दे पर हर जगह बोलना सीख जाएंगे, और इससे दरसियात में भी मदद मिलेगी। सिर्फ तकरीर पर मेहनत, कुछ दिनों तो रटो, खूब रटो तकरीर, अरबी तकरीरें रटो, उर्दू तकरीरें रटो, और फिर कुरानी तकरीरें तैयार करो, अशआर भी याद करो, अच्छी अच्छी ताबीरात भी याद करो। और एक बात हमेशा याद रखना, कुरान की जब आयत आए अरबी तकरीर में या उर्दू तकरीर में तो उसको अच्छे अंदाज में तिलावत करो। हजरत उस्ताद खाली अहमदुल्ला साहब दामन बरकात ने मुझे ताकीद से फरमाया और मैंने इस पर अमल किया तो इसका बड़ा फायदा हुआ। इसीलिए कि कुरान की एक तासीर है अपनी जगह पे होता है, और वो तासीर कब होगी, जब कुरान को कुरान के अंदाज में हम तिलावत करें। आमतौर पर तकरीर में गलती हम लोग क्या करते हैं कि कुरान की जब आयत आएगी तो उसको हम तकरीरी अंदाज में पढ़ेंगे, उर्दू लहजे में पढ़ेंगे, ये गलत है। कुरान जब भी आए, अरबी तकरीर हो के उर्दू तकरीर हो, कुरान को आप तजवीद की रियायत के साथ हदरन पढ़िए, तदवीरन पढ़िए, अच्छे अंदाज के अंदर पढ़िए, तो इंशाल्लाह सामीन के ऊपर उसका बड़ा असर होगा और लोगों को कुरान की रूहानियत और नूरानियत भी होगी। अल्लाह सुबहानहु व तआला आपको इस फन खिताबत में खूब आगे बढ़ाए और आपको मुकर्रर ज़माना बना दे, और अल्लाह ताला आपसे दीन का खूब काम ले। मैंने गालिबन खुतबात की छठी जिल्द के शुरू के अंदर तकरीर के मुताल्लिक बहुत अच्छी तफसीली बातें लिख दी है, तो उसको एक आध मरतबा तालीम में मुजाकरे में ले लें तो इंशाल्लाह फायदा होगा। मैंने सोचा था कि असर बाद वो देख लूँगा, लेकिन कई फोन काम के ऐसे आए कि वो देखने की नौबत नहीं आई। जब छठी जिल्द शाये हुई थी खुतबात की, तो उस वक्त के ऊपर इस तरह की तजर्बे की बातें बहुत अच्छे अंदाज में और कई वाकियात भी लिखे हैं उसके अंदर तकरीर के सिलसिले में। हर हर जाब्ते के साथ एक वाकिया भी तकरीबन लिखा है, वो भी आप देख लें एक आध मरतबा तो इंशाअल्लाह अजीज आपको बड़ा फायदा होगा। अल्लाह सुबहानहु व तआला इस अंजुमन के सिलसिले को हम सब के लिए मुबारक फरमाए, खैर का जरिया बनाए और आफियत के साथ साल भर इसमें खूब मेहनत की तौफीक अदा फरमाए। तो आखिरी दावाना ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलिही वसहाबिही अजमाईन। اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك। اے اللہ یہ ہمارے بھائی کتنی بڑی تعداد میں اپنی جوانی کی قیمتی عمر میں اپنے ماں باپ اپنے گھر بار اپنے راحت آرام قربان کر کے مدرسے میں آئے ہیں, اے اللہ ان کے آنے کو بے انتہا قبول کر, بے انتہا قبول فرما, بے انتہا قبول فرما, ان کو علم نافع عطا فرما, عمل صالح عطا فرما, کتابوں میں, درسیات میں, خطابات میں, انجمن میں, تقریر میں, قراءت میں, تجوید میں, ہر شعبے میں ان کو خوب محنت کی توفیق اور سعادت عطا فرما, اور ہر شعبے کے اندر ان کو خوب ترقی عطا فرما, ہر میدان کا ان کو کامیاب شہ سوار بنا, اور پوری زندگی اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے انہیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.